بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. عزيز ناظرين، السلام عليكم. میں سید غلام حسین عابدی یہاں پر موجود ٹیم کے ہمراہ اصول عقائد میں مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں، جس میں ہم اصول عقائد کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو پیش کر رہے ہیں، اور آج کل ہماری بحث صفات امام کے سلسلے میں ہو رہی ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کے ایام چل رہے ہیں، اور یہاں ایران میں آج جس کی پانچویں تاریخ ہے، اور اسی سلسلے میں ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آج کے پروگرام کو، یعنی ہمارے آج کے جو موضوع ہے صفات امام، اس کو کربلا کے تناظر میں آپ کے سامنے پیش کریں، کیونکہ کربلا وہ ایسا مرقع ہے جس میں باطل اپنی تمام خباستوں کے ساتھ اور حق بھی اپنی تمام جلالتوں کے ساتھ پورے آب و تاب سے ظاہر ہوا، اور ایسی فیصلہ کن مارکہ آرائی ہوئی کہ جس کے بعد حق اور باطل ایکدم بالکل صاف اور شفاف ہو گیا، اور حق و باطل کو پہچاننے میں کسی قسم کی کا شک و شبہ نہ رہا. تو لہٰذا ہم اپنے آج کے پروگرام کو کربلا کے تناظر میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے ایک وقفے کے بعد. ناظرین، ملاحظہ کیجیے.
قمری سال کی ابتدا ماہ محرم سے ہوتی ہے. یہ ان چار مہینوں میں سے ایک ہے جن میں جنگ کرنا نہ صرف اسلام کی روح سے بلکہ دور جاہلیت میں بھی حرام تھا. یہاں تک کہ ان ایام میں حیوانات کا خون بہانا بھی برا سمجھا جاتا تھا. لیکن افسوس صد افسوس کہ اس مقدس مہینے میں نبی کی امت نے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک، جگر گوشے بتول سردار جوانان جنا حضرت امام حسین علیہ السلام کو سرزمین نینوا کے تپتے ہوئے صحرا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا، اور ان کے گھرانے کی خواتین کو قیدی بنا کر دمشق بھیج دیا. حدیث عشق دوبابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دیگرے زینب. حسین ابن علی کی شہادت نے کمر خمیدہ اسلام کو طاقت بخشی، اور ان کے خون نے اسلام کے سوکھتے ہوئے شجر کی ایسی آبیاری کی کہ حوادث کے طوفان اسے کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتے. حق و باطل کے اس معرکے نے رہتی دنیا تک کے آزاد منش انسانوں اور حریت کے متوالوں کے لیے ہدایت کے چراغ روشن کر دیے.
جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام قم کی سرزمین سے براہ راست آپ کے سامنے نشر کیا جاتا ہے، لیکن کچھ فنی خرابیوں کے باعث یہ پروگرام آج اپنے مقررہ وقت سے تاخیر سے نشر ہو رہا ہے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. قبلہ، السلام علیکم. بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. اقدم اللہ اجورکم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پروگرام صفات امام کے سلسلے میں چل رہا ہے، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اسی پروگرام کو آج کربلا کے تناظر میں ناظرین کے سامنے پیش کیا جائے. تو کربلا، جیسا کہ ہم نے بھی عرض کیا کہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس میں وہ حق و باطل کے درمیان وہ فیصلہ کن مارکہ آرائی ہوئی کہ ایک طرف حق اپنے پورے آب و تاب سے اور ایک طرف باطل. تو اس کو مزید پہچاننے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں طرف کے جو نمائندہ ہیں، ایک طرف امام حسین، ان کے کیا صفات اور ان کے کیا خصائل ہیں، اور دوسری طرف یزید، اور اس کے ہم نوا جیسے عمر سعد، شمر، عبید اللہ وغیرہ، ان لوگوں کے کیا صفات ہیں اور کیا کرتوت ہیں تاریخ کے آئینے میں؟ البتہ ہمارے پاس جو اصل ٹائم تھا وہ بھی تھوڑا مختصر ہو گیا ہے، لہذا ان تمام باتوں کو اختصار کے ساتھ پیش کی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے یہ بات بیان کی کہ ظاہر ہے کہ دونوں طرف کے افراد کو پہچاننا بھی ایک اس جنگ اور صورتحال کو پہچاننے میں بہت اچھا ایک وسیلہ ہے اور مددگار بنتا ہے. ایک طرف حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات بابرکت، جن کے بارے میں کسی مسلمان کو کوئی شک و شبہ یا اس قسم کا کوئی وسوسہ نہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں
جی،
حضرت امام حسن علیہ السلام کے بھائی ہیں، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے اور حضرت فاطمۃ الزہرا کے فرزند عظیم الشان ہیں، اور سیدہ شباب اہل الجنت کی سند، ہر مسلمان یہ حدیث جو ہے وہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حدیث ہر مسجد میں لکھی جاتی ہے، ہر مدرسے میں پڑھی جاتی ہے. تو ایک طرف تو یہ ایک عظیم اسلام کے اور پیغمبر کے وارث ہیں اور جانشین ہیں، اور دوسری طرف جو ہمیں شخص اس جنگ کے اندر جو کلیدی کردار ہے وہ یزید کا ہے. یزید کون تھا؟ اس کے بارے میں اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ ہم اپنی کسی تاریخ سے استفادہ نہ کریں، بلکہ اہل سنت کی ایک بہت مقدس عالم دین اور ایک عظیم الشان عالم دین جناب جلال الدین سیوطی، ایک بہت عظیم الشان بزرگ عالم دین ان کو سمجھا جاتا ہے، اور 911 ہجری میں ان کی وفات ہے، ان کی کتاب تاریخ الخلفاء میں اپنے ساتھ لایا ہوں تاکہ یزید کا تعارف خود ان کی کتابوں سے اور ایک عظیم عالم دین جناب جلال الدین سیوطی کے زبان سے مسلمانوں کے سامنے بیان کیا جائے. یہ تاریخ جناب جلال الدین سیوطی نے پانچ حصے اس کے کیے ہیں. پہلا حصہ اس میں خلفائے راشدین کے بارے میں ہے، دوسرا حصہ بنی امیہ کے سلطانوں کے بارے میں ہے، تیسرا حصہ بنی عباس کی حکومت جو عراق کے اندر تھی، چوتھا حصہ بنی عباس کی حکومت جو مصر میں تھی، اور پانچواں حصہ اندلس اور سادات بنی حسن کی ایران کے اندر حکومت، یمن کے اندر حکومت، اس قسم کا پانچواں حصہ متفرقہ چیزوں کے بارے میں ہے
جی.
تو یزید اور بنی امیہ کی حکومت کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے یزید کا بھی دوسرے نمبر پر یزید کا تذکرہ کیا ہے، معاویہ اور اس کے بعد یزید. یزید کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ اس کی ولادت جو ہے وہ 26 ہجری میں جناب عثمان کی حکومت کے زمانے میں اس کی ولادت ہوئی، اور اس کی ماں میسون بنت بجدل بنی کلب جو شام کے اندر ایک کرسچن اور عیسائی قبیلہ تھا، ایک عیسائی عورت تھی جس سے یہ بچہ پیدا ہوا، یزید پیدا ہوا. بنی کلب شام کا ایک مشہور عیسائی قبیلہ تھا
جی،
اس کی ایک عورت تھی، اور یہ یزید جو 26 ہجری میں اس کی ولادت ہوئی، اور 38 سال کی عمر میں یہ 64 ہجری میں اس کا یہ واصل جہنم ہوا. یعنی کل اس کی جو اپنی خبیث زندگی ہے وہ اپنے والد کے ساتھ، اور اپنی حکومت 60 ہجری میں اس کی حکومت شروع ہوئی، اور 64 ہجری میں 14 ربیع الاول 64 ہجری میں اس کا انتقال ہوا اور واصل جہنم ہوا. یہ اس کا کل اس کا جو خلاصہ ہے زندگی کا. تو ایک بڑا حصہ تو اس نے 26 ہجری سے لے کر، آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی اس نے جو پوری زندگی ہے تقریباً وہ اپنے والد کے ساتھ ہی گزاری ہے. صرف 4 سال اس نے اپنے والد معاویہ کے بعد حکومت کی، اور 4 سال کے اندر ہی اس کا یہ واصل جہنم ہوا. اب اس 4 سال کی جو اس کی زندگی، اب پہلے والی زندگی کا تو ہم تذکرہ نہیں کریں گے، جو اپنے باپ کے سامنے جو اس کے کرتوت تھے اور اس کے جو کام تھے، یہ سارے کے سارے یہاں پر لکھا ہے کہ بندروں کے ساتھ، یعنی اپنے باپ کی حکومت کے زمانے میں 34 سال اس نے باپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، 4 سال اس نے حکومت کی ہے. تو اپنے باپ کی حکومت کے زمانے میں بندروں سے کھیلنا، کتوں سے کھیلنا، اور اس قسم کے جو اس کے کردار تھے کہ جناب حنزلہ کا تذکرہ بھی ہم کریں گے، تو یعنی اس کا ایک انتہائی ناقص غیر اسلامی کردار تھا جو ہر دمشق کے اندر رہنے والا مسلمان جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی معاویہ نے اپنے وہ پدرانہ عشق کی بنا پر اور اپنی حکومت کو دوام اور استمرار دینے کے لیے اس نے اس بیٹے کو مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دیا، جبکہ جانتا تھا یہ شراب خوار ہے اور برا کردار والا ہے.
جی
تو یزید کی حکومت آئی، سب سے پہلے جو یزید نے کام کیا وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، یہ تو اس کا سب سے پہلا جو کام ہے، اور حکومت کے آنے کے بعد 6 مہینے کے اندر اندر اس نے یہ کام کیا.
اصل میں یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جو کربلا کے میدان میں امام حسین کو گھیر کے انہیں قتل کیا یہ کوفیوں کا عمل تھا، یہ عبید اللہ اور عمر سعد اور ان لوگوں کا کام تھا، اور اس میں
یزید
اور تمام شامی حتیٰ کوئی بھی نہیں آیا تھا. تو ذرا سے اس کو اور واضح کر کے بتائیے،
کہ
یہ خود اگرچہ واضح ہے لیکن ذرا قابل بحث گفتگو ہے کہ اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے.
اب یہ کہ
آپ یہ کہہ رہے ہیں
جیسا کہ میں یہ آپ کے سامنے یہ کتاب میں لے کے آیا ہوں، اور اس میں جناب جلال الدین سیوطی نے امام ذہبی کی کتاب سے تاریخ اسلام سے انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے.
جی
ذہبی جس کو کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ اسلام کے سب سے اسپیشلسٹ انسان تھے، اور حدیث شناس میں ان کے برابر کوئی اہل سنت میں حدیث شناسی میں ماہر نہیں سمجھا جاتا، جناب ذہبی.
جی
امام شمس الدین، امام المنقدین شمس الدین ذہبی، اس کی کتاب سے انہوں نے یہ ساری روایات کو نقل کیا ہے. تو یزید نے حکومت میں آنے کے بعد سب سے پہلے یہاں پر بھی لکھا ہے کہ اس نے خط لکھا کہ جس میں اپنے چچا زاد اس کا حاکم تھا مدینے میں، اس کے چچے کا بیٹا حاکم تھا عتبہ ابن ابی سفیان کا بیٹا ولید، یہ مدینے کا حاکم تھا، اس کو خط لکھا کہ امام حسین اگر بیعت نہ کریں تو ان کو شہید کیا جائے اور ان کو قتل کیا جائے. تو یہ ڈائریکٹ یہ حکم دیا خود یزید نے. اور اگر فرض کریں، ہم مان لیں کہ یزید جو ہے وہ ابن زیاد کا یہ کام تھا اور ابن زیاد یزید اس کے اوپر راضی نہیں تھا، تو میں یہ بہت اچھا نقطہ جناب مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت الملوکین میں بیان کیا ہے.
جی
کہ اگر یزید ابن زیاد کے کام کے اوپر راضی نہیں تھا تو کیوں ابن زیاد کو معزول نہیں کیا؟
جی
معزول نہ کرنا جب وہ اس کی طرف سے کوفے کا حاکم گورنر بنایا گیا، 60 ہجری میں اس کو گورنر بنایا اور اس نے بیٹھتے ہی یہ کام کر دیا، تو فوراً یزید کا یہ وظیفہ تھا کہ فوراً اس کو معزول کر دیا.
جی
نہ صرف یہ کہ 4 سال یزید کی حکومت کے دوران وہ کوفے کا گورنر رہا، بلکہ مختار کی شکست کے بعد دوبارہ یہ شام گیا، اور شام میں بھی دوبارہ اس کو حکومت میں دربار کے اندر بہت بڑا پوسٹ اور مقام دیا گیا.
جی
تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ ہرگز یہ ساری باتیں جو بعد کے لوگوں نے بنائی ہیں، یزید اس سارے کام کے اندر دخیل تھا اور باقاعدہ اس کے کام کے اوپر راضی تھا، تب تو یہ حکومت میں باقی رہا، ورنہ پہلے دن ہی اس کو معزول کیوں نہ کر دیتا.
جی
کہ تم نے یہ میری اجازت کے بغیر اتنا بڑا حادثہ کر دیا کہ جس نے میری حکومت کو ہلا دیا، پورے بنی امیہ کی حکومت کو اس نے ملیا میٹ کر دیا، یہ بہت بڑا ایک سیاسی اعتبار سے بڑا سانحہ تھا. اگر وہ راضی نہیں تھا تو کیوں نہیں ہٹایا؟ بس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دراصل وہ اس کام کے اندر دخیل تھا.
جی
یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ جناب مودودی صاحب نے خلافت الملوکیت میں اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہی ہے.
اچھا اس سے پہلے کہ آپ دوسرے موارد گنائیں ہم لے لیتے ہیں بیچ میں چھوٹا سا وقفہ. تو ناظرین اس وقفے کے بعد تمہارے ساتھ ساتھ رہیں.
اللہم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد
ناظرین یہاں پر علی جناب مولانا غزنفر فائزی صاحب یزید کی شخصیت کے بارے میں روشنی ڈال رہے تھے. تو جی آپ نے ایک مورد گنایا.
عرض کیا کہ اس کی تربیت ایک غیر اسلامی ماحول میں اپنے ننیال میں 10 سال یہ اپنے ننیال میں رہا, اور اس کے بعد معاویہ نے اس کو اپنے سہارا سے, وہ بنی کلب کے سہارا سے اس کو لے کے اپنے حکومت میں اور اپنے دارالحکومت میں لے آیا. تو یزید کی جو تربیت ہے وہ کاملاً ایک غیر اسلامی ماحول اور کرسچن مسیحی ماحول کے اندر, عیسائی ماحول کے اندر یہ تربیت پایا, اور اسلام سے تو اس کا کوئی دور کا بھی رابطہ نہیں تھا. پہلا جو واقعہ اس نے آتے ہی کی انجام دیا وہ امام حسین کا قتل ہے
جی, جسے آپ نے ثابت
جی ہم نے عرض کیا. اس کے بعد جو دوسرا بڑا کام اس یزید نے انجام دیا اور اس کی حکومت میں, یہ تاریخ اسلام میں اتنے بڑے واقعات ہیں جو یعنی بشر ان کو سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دوسرا کام جب اہل مدینہ نے یزید کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اور ان کے بدکاریوں کی وجہ سے, یہ عبارت یہاں پر جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے کہ جب شام مدینہ سے صحابہ کا وفد گیا اور انہوں نے جا کے دیکھا تو دیکھا انہ رجل ینکہ الامہات والبنات والاخوات ویشرب الخمر ویدع الصلاۃ. مدینہ سے جو صحابہ کا وفد گیا انہوں نے جا کے دیکھا یہ تو ماؤں کے ساتھ زنا کر رہا ہے, یہ بہنوں کے ساتھ زنا کر رہا ہے, بیٹیوں کے ساتھ زنا کر رہا ہے, اور شراب پی رہا ہے, اور علنی نماز اعلانیہ نماز نہیں پڑھتا. تو یہ وقف جب مدینہ واپس آیا تو حیران ہو گئے, انہوں نے کہا یہ شخص معاویہ نے اسلام کا خلیفہ بنا دیا, اسلام مسلمانوں کا حاکم بنا دیا. تو مدینہ کے لوگوں نے یزید کو حکومت سے معزول کر دیا, اور یزید کو معزول کرنے کے بعد انہوں نے وہاں پر خود مختاری کا اعلان کر دیا. تو یزید نے ایک بہت بڑا لشکر مسلم ابن عقبہ کی سرپرستی میں 10,000 جو شیطانوں کا ایک لشکر تھا, وہ مسلمانوں کا تو لشکر ہی نہیں کہا جا سکتا, وہ مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا, اور وہ لوگ آئے اور 3 دن تک مسلم ابن عقبہ نے حکم دیا کہ جس مدینہ کے اندر جو کچھ بھی کرنا ہے ان کے لیے حلال ہے, اور ہزاروں عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی. اس کتاب میں لکھا ہے جن میں 1,000 بچیاں حاملہ ہوئیں, جو نوجوان لڑکیاں تھیں وہ زنا کے ذریعے سے اور بدکاری کے ذریعے سے حاملہ ہوئیں, مسجد پیغمبر کی بے حرمتی کی گئی, اور مدینہ کے 306 صحابہ اور اولاد اصحاب میں سے 306 آدمی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے, جو اس نے حملہ کے مسلم صحابہ کو قتل کیا گیا, اولاد صحابہ کو قتل کیا گیا, وہ بھی مسجد پیغمبر کے اندر قتل کیا گیا. پھر یہاں پر جناب سیوطی وہ صحیح مسلم سے اس حدیث کو بھی لکھتے ہیں کہ جو پیغمبر اکرم نے فرمایا من اخاف اہل المدینہ اخافہ اللہ, جو اہل مدینہ کو ڈرائے ان کے اوپر حملہ کرے اللہ اس کے اوپر اس کو خوف زدہ کرے گا, وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. پیغمبر اکرم نے یعنی مدینہ کی حرمت ہے جس طرح مکے کی حرمت ہے اللہ کی وجہ سے, مدینہ کی حرمت ہے پیغمبر اکرم کی وجہ سے, ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے اس کا احترام کرے, اور یہ اس نے سب سے پہلے بے حرمتی مدینہ کو شروع کیا یزید نے, اور اللہ کی اس کے اوپر لعنت اور ملائکہ کی اس کے اوپر اور کھلے انسانوں کی اس کے اوپر لعنت, یہ ہے اس کا دوسرا کام
جی.
پھر اس کے بعد مکے کے اندر زبیر کا بیٹا, ایک زبیر پیغمبر ایک مشہور صحابی تھا, زبیر کے بیٹے نے بھی ایک حکومت نام کی ٹائپ کی ایک چیز بنا لی تھی, خود مختاری تقریباً اس نے بھی کر لی تھی
مکے میں جی.
تیسرا جو کام اس نے, یہ 63 ہجری میں یہ کام کیا, یعنی 61 ہجری میں امام حسین کو شہید کیا, 63 ہجری میں مدینہ کو نیست و نابود کیا, پھر 2-3 مہینے کے بعد
اسی 63 ہجری میں
64 ہجری کے اوائل میں سفر, ماہ سفر میں محرم اور سفر, 64 ہجری کے اوائل میں اس کے لشکر نے مکے کا محاصرہ کر لیا اور خانہ کعبے کا محاصرہ کر لیا. خانہ کعبے میں چونکہ عبداللہ ابن زبیر جو زبیر کا بیٹا تھا اور اس نے بھی ایک حکومت ٹائپ کی ایک چیز بنائی ہوئی تھی اور خود مختاری کا اس نے بھی اعلان کیا تھا, تو مکے میں مکے کا محاصرہ کر لیا اور خانہ کعبے کی اتنی بری طریقے سے توہین کی گئی, اور خانہ کعبے کے اوپر منجنیک سے آگ برسائی گئی اور پتھر برسائے گئے, جس سے خانہ کعبے کا جو وہ تقدس جو حتیٰ مشرکین نے بھی وہ بے حرمتی نہیں کی, حتیٰ کسی کافر نے ابرہ تک کسی ملعون نے خانہ کعبے کے اوپر جسارت نہیں کی, لیکن اس انسان نے,
ہمارے پاس 3 منٹ سے زیادہ وقت,
اس انسان نے خانہ کعبے کے اوپر آگ برسائی
جی,
اور اس کے نتیجے میں جب یہ لوگ آگ برسا رہے تھے تو آسمان سے ایک بجلی آئی اور 50 آدمی وہیں جل کے مر گئے. تو جب خانہ کعبہ کو آگ لگی اور اس میں حضرت ابراہیم کے وہ دمبا اور حضرت ابراہیم کے وہ چاقو چھری اور اس قسم کی جو یادگاریں انبیاء کی تھیں وہ سارے کے سارے جل گئے, تبرکات تھے وہ سارے کے سارے جل گئے. اور اس کے نتیجے میں جب یہ آگ آسمان سے آئی اور بجلی سے 50 آدمی مر گئے تو 14 ربیع الاول کو اس کی ہلاکت کی خبر آئی. تو ابن زبیر نے جو یہ اعلان کیا کہ وہ تمہارا طاغوت اور تمہارا فرعون مر گیا ہے تو سارے لشکر والے فرار ہو گئے. تو تیسرا بڑا کام خانہ کعبہ کو آگ لگانا, اس کو نابود کرنا, یہ بھی اس یزید کے ایک کارنامے ہیں جو اس مختصر سی زندگی اور 4 سال کی حکومت میں اتنے بڑے کام کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی تاریخ کے اوپر کوئی ظلم اور انسانیت کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا. اہل بیت کو نابود کرنا, خانہ پیغمبر کے حرم کو نابود کرنا اور پھر خانہ کعبہ کو نابود کرنا, یہ اس کے بہت بڑے جرائم ہیں جس کی وجہ سے یزید کے اوپر لعنت کرنا ہر مسلمان اپنا وظیفہ سمجھتا ہے اور ہر مسلمان کے دین کا حصہ ہے کہ وہ یزید کے اوپر لعنت کرے.
اور یہ ایسے کارنامے ہیں کہ جن کا ذکر کم ہی ہوتا ہے اور بہت سے لوگ ایسے یزید کے یہ کرتوں کو,
یہ اس لیے میں نے خود یہ کتاب لائی ہے تاکہ نہ کہا جائے کہ شیعوں نے یہ باتیں بنائی ہیں, ان کو دکھانے کے لیے میں خود یہ کتاب لے کے آیا ہوں.
جی قبلہ, اب یہ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. بہرحال اس فنی خرابی جو آپ نے بھی مشاہدہ کیا اس کی وجہ سے ہمارے پروگرام کا بھی وقت مختصر ہو گیا, جتنا تھا بھرپور باتیں نہیں ہو پائیں. محض یہ کہ ہماری گفتگو صفات امام کے سلسلے میں ہو رہی تھی اور گفتگو زیادہ تر آج یزید کے سلسلے میں ہوئی. بہرحال تورف الاشیاء بے ازدا دیا چیزیں جو ہیں اپنے ضد سے بہتر پہچانی جاتی ہیں, جیسے اجالا اندھیرے سے جب اس کا موازنہ کیا جائے تو بہتر سمجھ میں آتا ہے. بہرحال ناظرین, ہمارا پروگرام یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس فنی خرابی کی وجہ سے اور اس وقت میں جو ہمارا اتنا مختصر ہوا, اس دونوں کی وجہ سے ہم آپ کی خدمت میں معذرت خواہ ہیں. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اللهم صل على محمد وآل محمد.